پر facebook.com/VOA اردو پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ فائزہ بخاری, ایڈیٹر ہیں اس پروگرام کی بیجت جلانی, جان رائڈن ہمارے انجینئر ہیں. دو گھنٹے پر محیط یہ ہمارا پروگرام تبصروں تجزیوں پر مشتمل ہے, اور اس کے علاوہ مختلف سیگمنٹس اس کا حصہ ہیں, انٹرویوز اس کا حصہ ہیں, اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. پاکستان نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے مابین جاری کشیدگی ختم کرانے کے اقدامات کرے, جبکہ پاکستانی وزیر خارجہ بھارت کے دانشور حلقوں سے کہتے ہیں کہ وہ تناؤ ختم کرنے کے لیے اپنی حکومت پر دباؤ ڈالیں. پلوامہ واقعے کے بعد ایک بار پھر بھارتی الزامات میں تنظیم جیش محمد کی بازگشت, اور پاکستان کی حکومت کی وزارت داخلہ کے اقدامات کے بعد بہاولپور شہر اور اس میں قائم مدرسہ صابر ایک بار پھر خبروں میں ہے. بھارت کی مسلسل دھمکیوں کے بعد بہاولپور کے شہری سوچتے ہیں کہ انہیں کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا, شہریوں میں کسی قدر کوئی خوف موجود نہیں ہے. ان پہ ہم نے تفصیلی تبصرہ اور تجزیہ بھی لیا ہے اپنے پینلسٹ کا. افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو بڑھانے کے لیے شمالی وزیرستان کی سرحدی گزرگاہ غلام خان کو 1 مارچ سے باقاعدہ طور پر کھولنے کے لیے اور تورخم کو دن رات کھولنے کا اعلان پر عمل درآمد ایک ایسے وقت میں شروع کیا گیا ہے جب پاکستان سے ملحقہ افغان صوبے ننگرہار میں پیدا ہونے والے قیمتی خام پتھر سے لدے ٹرک ایران کے چابہار بندرگاہ کے راستے ہندوستان برآمد ہونا شروع ہو گیا ہے. سرحد پار افغانستان سے اطلاعات کے مطابق سفید خام پتھر یعنی شو کانڈڑے سے لدے 20 ٹرالر ایک روز قبل ایران کے ساحلی بندرگاہ چابہار پہنچے, جہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے ہندوستان انہیں لے جایا گیا. پشاور سے تفصیلات جانتے ہیں شمیم شاہد سے.
افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو بڑھانے کے لیے شمالی وزیرستان کی سرحدی گزرگاہ غلام خان کی 1 مارچ سے باقاعدہ طور پر کھلنے اور تورخم کو دن رات کھلنے کے اعلان پر عمل درآمد ایک ایسے وقت پہ شروع کر دیا گیا ہے جب پاکستان سے ملکہ افغان صوبے ننگرہار میں پیدا ہونے والی قیمتی خام پتھر سے لدے ٹرک ایران کی چابہار بندرگاہ کے راستے ہندوستان برآمد ہونا شروع ہو گیا. سرحد پار افغانستان سے آمدہ اطلاعات کے مطابق سفید خام پتھر یعنی چوکانے سے لدے 20 ٹرالر ایک روز قبل ایران کی ساحلی بندرگاہ چابہار پہنچ گئے ہیں, جہاں سے یہ بحری جہازوں کے ذریعے ہندوستان لے جایا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس کے سابق صدر زید اللہ شنواری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایران کی چابہار کے راستے افغانستان کی دیگر ممالک کے ساتھ تجارت سے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت پر منفی اثرات پڑیں گے.
دیکھیں امیڈیٹلی تو اس کے اوپر جو اثر آئے گا وہ یہی ہے کہ افغانستان کو پاکستان کے علاوہ ایک اور الٹرنیٹ جو ہے مارکیٹ مل گئی ہے چابہار کے تھرو انڈیا جانے کا یا کسی بھی اور ملک جانے کا, تو اس کے ساتھ اس کے ریٹس ضرور بڑھیں گے. لیکن اوور آل اس کی جو ہمارے خاص کر خیبر پختونخوا کی انڈسٹری ہے وہ ابھی بھی افغانستان کے سوفون پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, تو اس کے لیے اس کے ریٹس کافی بڑھ جائیں گے.
ادھر حکومت نے شمالی وزیرستان کے افغانستان کے ساتھ سرحدی گزرگاہ کو بھی 1 مارچ سے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے, مگر زید اللہ شنواری کا کہنا ہے کہ جب تک سرحد پار افغانستان میں افغان حکومت کی جانب سے انتظامات مکمل نہیں ہوتے, اس گزرگاہ کے کھلنے سے دو طرفہ تجارت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑ سکتا. وزیراعظم عمران خان کے پچھلے جنوری کے اواخر میں مصروف ترین سرحدی گزرگاہ تورخم کو دن رات کھولے رکھنے کے بارے میں اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, تاہم حکام کا کہنا ہے کہ سرحد پار افغان حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی خاطر خواہ جواب موصول نہیں ہوا ہے. ادھر خیبر کی ضلع انتظامیہ نے تاجروں اور ٹرانسپورٹروں کی شکایات پر پاک افغان شاہراہ پر 7 چوکیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے, جبکہ باقی پر خودکار کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں. پاکستان اور افغانستان کی صنعتکاروں اور تاجروں کی مشترکہ تنظیم کے نائب صدر ضیاء الحق سرحدی نے بھی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کو دو طرفہ تجارت کے لیے خطرناک قرار دیا ہے.
ہماری چیمبر, ہماری فیڈریشن, ہمارے کاروباری جتنے بھی حلقے ہیں اس کے اوپر ہم نے اپنی حکومت بالا سے بھی یہ بات کی ہے کہ بھئی مہربانی کریں, اس پہ نظر ثانی کریں, اگر یہی حالات رہے تو ہماری جو تجارت ہے افغانستان بلکہ وسطی ایشیا سے آگے یورپ تک جو ہماری رسائی تھی وہ ختم ہو کے رہ جائے گی.
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حالیہ جاری کردہ اعداد شمار کے مطابق پچھلے سال افغانستان کے ساتھ تجارت میں لگ بھگ 18% کمی واقع ہوئی ہے. سرحد پار افغانستان کے تاجروں کا ماننا ہے کہ ایران اور وسطی ایشیا کے راستوں ان کی اخراجات زیادہ ہوتے ہیں, مگر پاکستان میں اعلامیہ اور غیر اعلامیہ پابندیوں کے باعث ان کو دیگر ممالک کے ساتھ تجارت میں مشکلات کا سامنا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
یہ رپورٹ شمیم شاہد سے آپ نے سنی, اور افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو بڑھانے کے لیے یہ رپورٹ ہم آپ کو سنوا چکے ہیں. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ ڈیم کے لیے وسائل اکٹھے کرنا حکومت کا ہی کام ہے. جسٹس ثاقب نثار نے یہ انکشاف بھی کیا کہ دیامیٹ بھاشا ڈیم کے لیے فنڈز ڈیم کی تعمیر کی بجائے عوام میں پانی کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے جمع کیا. ان کے اس بیان پر لاہور میں ہمارے نمائندے اسد سویب نے ایک سینئر وکیل اور انجینئر سے بات کی. تفصیلی رپورٹ سنتے ہیں.
لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ ڈیم بنانے کے لیے وسائل مہیا کرنا حکومت کا ہی کام ہے. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پوری کوشش کی اور اب بھی جاری رکھیں گے. اگر 7 سال میں ڈیم نہ بنا تو پاکستان کو پانی کے شدید بحران کا سامنا ہوگا.
یہ ڈیم جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے اور فائنینشز جو ہیں, جو جتنا بڑا اماؤنٹ آف فائنینشز انوالو ہے, یہ الٹیمیٹلی انشاءاللہ حکومت ہی کو اس کی کو پرپوزل بنانی پڑے گی جس سے وہ جتنا بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ اکٹھا کر سکے.
سینئر وکیل رہنما راجہ ذوالکر نین کا کہنا تھا کہ اگر اب سابق چیف جسٹس کو ادراک ہوا ہے کہ یہ ان کے کرنے کا کام نہیں تھا تو پارلیمنٹ کو ان کے بیان کا نوٹس لیتے ہوئے ایکشن لینا چاہیے تاکہ ایک مثال قائم ہو.
اس پر پارلیمنٹ کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. انہوں نے بہت زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچایا اور اس طریقے سے پوری گورنمنٹ کو ریگریٹ کر.
لاہور کے انجینئر اخلاق احمد کہتے ہیں کہ چندہ جمع کرنے کا فیصلہ سمجھ سے بالا تر تھا.
گورنمنٹ کو سوچنے کی بات ہے کہ اتنے اچھے بینیفیشل پروجیکٹس کے اوپر بھی اگر وہ اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے اور پبلک فنڈنگ کی طرف وہ جا رہے ہیں جو کہ ایک بالکل بیوقوفانہ قسم کا ایکٹ تھا, تو اس کا تو کوئی ریزلٹ نہیں نکلے گا.
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق ڈیم فنڈ میں اب تک صرف 9,72,58,00,000 سے زائد کی رقم جمع ہوئی ہے. ڈیم فنڈ جمع کرنے کا سلسلہ 2018 میں شروع کیا گیا تھا. اسد سہیب, اردو وی او اے, لاہور.
اور اب بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے کچھ تازہ ترین صورتحال معلوم کرتے ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ کلگام کے علاقے میں ایک سینئر پولیس آفیسر اور 3 عسکریت پسند ایک جھڑپ کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں. 2 اہلکار اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں. سری نگر سے یوسف جمیل ہمارے ساتھ ہیں. پلوامہ حملے کے بعد پاکستان بھارت کے درمیان نہ صرف کشیدگی ہے بلکہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر, وہاں پہ بھی صورتحال جو ہے وہ بہت کشیدہ ہے. سو ان حالات میں یہ جھڑپ کیسے ہوئی, اس کا کیا امپیکٹ ہے, جانتے ہیں ہم وہاں سے یوسف جمیل سے. یوسف جمیل صاحب بہت شکریہ آپ کا, کیسے یہ واقعہ پیش آیا؟
جی آپ کا بھی شکریہ. جی اصل میں اتوار کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع کلگام کے توری گام دیہات میں پیش آئی اس جھڑپ میں پولیس کا ایک ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ انٹینڈنٹ امن کمار ٹھاکر ہلاک اور 2 میجروں سمیت فوج کے 3 اہلکار زخمی ہوئے. عہدیداروں نے بتایا کہ جھڑپ کے دوران 3 عسکریت پسند بھی مارے گئے ہیں. عہدیداروں نے یہ بھی بتایا کہ مارے گئے عسکریت پسندوں کی شناخت کرائی جا رہی ہے. فوج کہتی ہے کہ ان کا تعلق کالعدم عسکری تنظیم جیش محمد سے ہے. جیش محمد نے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, بھارتی زیر انتظام کشمیر کے پلوامہ ضلع میں 14 فروری کو کیے گئے خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی. اس حملے میں بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کے 49 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے. اس دوران شوری زدہ ریاست میں اتصاف رائے کا مطالبہ کرنے والے قائدین اور کارکنوں کی گرفتاری کا سلسلہ آج اتوار کو دوسرے دن بھی جاری رہا. اب تک تقریباً 200 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. ان میں اکثریت جماعت اسلامی جموں کشمیر کے لیڈروں اور کارکنوں کی ہے. اس اتصاف رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے بعض قائدین کو, جن میں پروفیسر اگنی بٹ بھی شامل ہیں, ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے. گرفتاریوں کے خلاف اتوار کو وادی کشمیر میں ایک عام احتجاجی ہڑتال کی گئی جسے علاقے میں کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا. ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے حساس علاقوں میں مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے کرفیو جیسی حفاظتی پابندیاں عائد کی.
جی بہت شکریہ آپ کا یوسف جمیل صاحب, آپ نے ہمیں وہاں سے اپ ڈیٹ کیا, آپ کا بہت شکریہ. سامعین مزید کچھ خبریں شامل کرتے ہیں بلٹن میں. پاکستان نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے مابین کشیدگی ختم کرانے کے اقدامات کریں, جبکہ پاکستان نے بھارت کے دانشور حلقوں سے کہا ہے کہ وہ تناؤ ختم کرنے کے لیے اپنی حکومت پر زور ڈالیں. اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پلوامہ واقعے کے بعد کشمیر میں درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور حریت قیادت کو جموں و کشمیر سے باہر دھکیلا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ان بھارت کے اقدامات سے زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوں گے. مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور پاک بھارت کشیدگی پر وزارت خارجہ میں سابق سیکرٹری اور سفارتکاروں سے مشاورت کے بعد میڈیا بریفنگ میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پورے ان کے الفاظ میں مقبوضہ کشمیر میں خوف کی فضا ہے جہاں مزید 10,000 بھارتی فوجی بھیجوائے جا رہے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت کے وزیر اعظم اور ان کی جماعت بی جے پی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے خطے کا امن داؤ پر نہ لگائے اور ہمسایہ ملک کے معتدل سوچنے والوں کو اپنی حکومت کو تدبر کا پیغام دینا ہوگا. بھارت پلوامہ حملے کے بعد بھارت کے اندر سخت رد عمل پایا جاتا ہے, نہ صرف حکومتی سطح پہ بلکہ سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتیں بھی. بہت سارے مبصرین کے مطابق حکومت پہ دباؤ ڈال رہی ہیں کہ اس پر سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ بھارت کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے, یا بھارت کے تبصرہ نگار تجزیہ نگار یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مختلف دہشت گرد گروپ ہیں جو پاکستان جو بھارت کو یا بھارت کی اینٹیٹیز کو ہدف بناتے ہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ نے ملک میں پانی کی قلت دور کرنے اور نئے آبی ذخائر بنانے کے لیے ڈیم فنڈ تشکیل دیا, اور بیرون ملک پاکستانی اس میں تمام افراد کو اس فنڈز میں دل کھول کر عطیہ دینے کی دعوت دی تھی. اس مہم کے روح رواں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ ڈیم کے لیے وسائل اکٹھے کرنا حکومت دی کا کام ہے. دیا میر بادشاہ ڈیم کے لیے بنایا گیا فنڈ ڈیم کی تعمیر کے بجائے عوام میں پانی کی قلت کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے جمع کیا گیا تھا. شمالی کوریا میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ ملک کے رہنما کم جانگ ان چین سے ویتنام کے لیے بذریعہ ٹرین روانہ ہو گئے ہیں. ان کو ویتنام پہنچنے میں 2 دن درکار ہوں گے. صدر ٹرمپ اور کم جانگ ان کے درمیان 27 اور 28 فروری کو ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی میں ملاقات ہوگی. دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ دوسری ملاقات ہے. کم جانگ ان کے ساتھ ان کے انتہائی قریبی ساتھی کم یونگ چول بھی ان کے ساتھ ہوں گے. اس سے قبل دونوں رہنماؤں نے گزشتہ سال جون میں سنگاپور میں ملاقات کی تھی, جس میں انہوں نے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے پر اتفاق کیا تھا, لیکن اس ہدف کے حصول کی جانب پیش رفت کی تفصیلات 7 ماہ گزرنے کے باوجود بھی تاحال طے نہیں پا سکی ہیں, اور اس معاملے پر دونوں ممالک کے مذاکرات بار بار ڈیڈ لاک کا شکار ہو رہے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق شمالی کوریا کے لیے امریکہ کے نمائندے خصوصی سٹیفن بیگن بھی سربراہی ملاقات کی تیاریوں کے سلسلے میں ہنوئی پہنچ چکے ہیں. امریکہ میں ایٹلس ایئر کا 26 سالہ پرانا کارگو جیٹ 767 ہیوسٹن کے قریب واقع خلیج میں گر کر تباہ ہو گیا ہے, جس کے نتیجے میں سوار تمام 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق یہ حادثہ ہفتے کی دوپہر پیش آیا تھا. ایٹلس ایئر فلائٹ امریکی ریاست میامی سے ہیوسٹن کی جانب پرواز کر رہی تھی کہ 48 کلومیٹر جنوب مشرق کے قریب اچانک اس کا رابطہ ایئرپورٹ سے منقطع ہو گیا تھا. شہزادی ریما بنت بندر بن سلطان کو امریکہ میں سعودی سفیر مقرر کر دیا گیا ہے, جہاں وہ شہزادے خالد بن سلمان کی جگہ لیں گی. سعودی عرب کے فرمروا کے بیٹے شہزادہ خالد بن سلمان کو معاون وزیر دفاع مقرر کیا گیا ہے. اس بات کا اعلان سرکاری تحویل میں کام کرنے والی سعودی خبر رسان ادارے کی جانب سے ہفتے کے روز جاری کی گئی خبر میں کیا گیا. شہزادہ خالد ولی محمد بن سلمان کے سگے چھوٹے بھائی ہیں جو وزیر دفاع ہیں. وینیزویلا کی سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ میں کم از کم 4 عام شہری اس وقت ہلاک ہو گئے جب برازیل کی سرحد پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سامان کی ترسیل کے معاملے پر جھگڑا پھوٹ پڑا. وینیزویلا کے حزب اختلاف کے رہنما اور عبوری صدر جوان گوائیڈو نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ آج کے واقعات مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں باضابطہ طور پر بین الاقوامی برادری کو یہ تجویز دینے کا فیصلہ کروں کہ ہمیں اپنے ملک میں آزادیوں کو یقینی بنانے کے لیے تمام راستے اختیار کرنے چاہیے ہیں. تشدد کی کارروائیوں پر نظر رکھنے والے وینیزویلا کے گروپ نے ہفتے کے روز 4 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں مسلح تنازع میں گزشتہ سال یعنی 2018 کے دوران 3,800 سے زائد افراد ہلاک ہوئے, جن میں 9,227 بچے شامل تھے. گزشتہ 10 برسوں میں عام شہریوں کی ہلاکت کے اعتبار سے یہ بدترین سال ثابت ہوا ہے. سخت تشدد کے واقعات میں 7,200 افراد زخمی بھی ہوئے. اس طرح زخمی افراد کی تعداد میں 2018 میں 5% اضافہ ہوا ہے. یہ رپورٹ اتوار کو اقوام متحدہ کے افغانستان میں معاونت کے پروگرام یو این اسسٹنس مشن ان افغانستان نے جاری کی. رپورٹ میں اسلامک اسٹیٹ سے منسلک مقامی گروپ آئی ایس کے پی کے خود کش حملوں کو تشدد میں اضافے کی ایک وجہ قرار دیا گیا ہے. یو این ایم اے کی رپورٹ کے مطابق تشدد کے 63% واقعات کے ذمہ دار حکومت مخالف گروپس ہیں. 37% ایسے حملے طالبان کی جانب سے ہوئے, 20% آئی ایس کے پی اور 6% نامعلوم تشدد پسند گروپوں کی طرف سے کیے گئے. پوپ فرانسس نے بچوں کے ساتھ زیادتی کے مسئلے کا انسانی حقوق کے ساتھ موازنہ کیا ہے. اتوار کو چرچوں کی چوٹی کی بشپس اور لیڈرز کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے پوپ فرانسس نے کہا کہ مجھے ظالمانہ مذہبی پریکٹسز یاد آتی ہیں جو مخصوص کلچر میں کبھی بہت عام ہوا کرتی تھیں. یہ انسانی قربانی کی شروعات ہیں اور عام طور پر اس کا نشانہ بچے بنتے ہیں. پوپ نے اس موقع پر ایسا لائحہ عمل تیار کرنے پر زور دیا جس سے بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے والوں سے نمٹا جا سکے. فرانسیسی خبرساں ادارے اے ایف پی کے مطابق بشپس کو اس بارے میں ایک روڈ میپ بھی فراہم کیا گیا جس میں بتایا گیا ہے کہ بچوں کو نشانہ بنانے والے مذہبی رہنماؤں کا راستہ کیسے روکا جا سکتا ہے. اس روڈ میپ میں مذہبی مبلغین کے لیے ضابطۂ کار بھی تجویز کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے ہمارا سیگمنٹ الف سے یہ تک یعنی تعلیم پہ.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری. بات ہم کریں گے پروگرام کے سلسلے میں ہمارا سیگمنٹ جو ہے اس پہ اور جس کہ نام ہے الف سے یہ تک. آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ہم تعلیم پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر افشاں ہما عام طور پہ ہماری مہمان ہوا کرتی ہیں, لیکن آج ہم نے زحمت دی ہے اس سیگمنٹ میں بات کرنے کے لیے ایک اور بڑا نام ہے ایجوکیشن کے اندر. ڈاکٹر نور فاطمہ تجزیہ کار بھی ہیں اور یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے وہ ایجوکیشن کے اندر انوویشن میں ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں. سو ہم نے آج کا موضوع بھی اسی مناسبت سے رکھا ہے کہ انوویشن, جس کا مطلب ہے کہ تعلیم کے اندر جدت پسندی سے کیا مراد ہے یا کیا کیسے نئے جو ہیں ٹرینڈز, نئے رجحانات اور وہ متعارف کرائے جا سکتے ہیں تعلیم کے اندر. اور جب ہر شعبے کے اندر جدت آ رہی ہے سو تعلیم جیسے شعبے کے اندر کن بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. ڈاکٹر نور فاطمہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
تھینک یو سو مچ.
جی اسی کو الیبوریٹ کیجئے کہ انوویشن ان ایجوکیشن اس کی کیا اہمیت ہے. پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ کتنا فلیکسیبل ہے, نئے آئیڈیاز کو قبول کرنے کے لیے کتنی اسپیس ہے.
دیکھیے اگر انوویشن کی بات کروں تو ویسے تو یہ آج کل کے دور میں جو ہے تھوڑا آپ اوور یوزڈ ٹرمینالوجی لگتی ہے, لیکن اگر آپ اس کے تھوڑا ڈیپ ڈاؤن جائیں اور جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ دنیا میں چینجنگ ڈائنامکس کے ساتھ اب کام ہو رہا ہے, خاص طور پہ جو انٹرنیٹ ہے اور جو اس کی جو اس کی یہ ٹیکنالوجی ہے جس نے پوری دنیا میں بہت چینج لائی ہے, نہ صرف یہ کہ ایجوکیشن میں بلکہ بزنس میں اور اکنامک گروتھ کو ایک جو ٹیکنالوجی اس کو ایک اس کا ایک انجن سمجھا جاتا ہے, تو اس میں اس کی اور بھی اہمیت ہوتی ہے کہ کس طرح سے آپ انوویشن کو انٹروڈیوس کرائیں خاص طور پہ ایجوکیشن کے اندر. میرے لیے انوویشن جو ہے وہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, پرہیپس ہمیں دنیا کی ساری اور ہائر ایجوکیشن کی بات کروں تو اب اس سٹیج پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس وقت کنفرنٹڈ ہے ریڈیکلائزیشن کے ساتھ اور ٹیررزم کے ساتھ, تو اس میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ کس طرح سے ہماری جو یوتھ ہے اس کو آؤٹ آف باکس ہو کے وہ سوچیں کہ کیا نیو آئیڈیاز ہیں جس کے اوپر وہ ایجوکیشن کو فردر ہم اس کو فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے بیسیکلی اوپننگ اپ ہے جو ایک کنونشنل اسٹائل آف ٹیچنگ ہے یا اپنے نالج کو دوسرے تک پہنچانا ہے, اس میں کیا تبدیلی آئے کہ ہمارے یہاں صرف ڈگریز نہ ہوں بلکہ وہ ایک چینج مائنڈ سیٹ کی بات ہو, وہ ایک لرننگ کی بات ہو, اور صرف ہم جو پوری دنیا میں انفلیٹڈ گریڈس کا بہت بڑا آج کل ایشو ہے, آپ کو پتا ہے کہ میں بھی اس چیز سے گزرتی ہوں کہ اگر آپ کے اسٹوڈینٹس کو اے گریڈ نہیں ملتا, اے پلس نہیں ملتا, تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی ایسا سین کمٹ کر دیا ہے کہ آپ نے بی گریڈ کسی کو دے دیا. تو انفلیٹڈ گریڈ اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ صرف ہماری ایک خاص
جو مارکس اورینٹڈ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کریٹیویٹی ایک فیکٹر ہونا چاہیے.
ایگزیکٹلی کریٹیویٹی, اور اس میں وہ کریٹیویٹی کیسے آتی ہے کہ آپ کو ایک تو کلاس روم انوائرمنٹ کی بات ہے جس میں اب دیکھیے صرف پاکستان کا اگر آپ لیں تو پاکستان میں وہ انوائرمنٹ نہیں ہے جیسے فار انسٹنس انٹرنیٹ کی سروسز کا مسئلہ ہے, ٹیکنالوجی کا پرابلم ہے, اوور پاپولیشن ان دی یونیورسٹیز, بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کا ہونا, ڈسپائٹ آل دیٹ ایک اکیڈمیشن جو ہے اس کو کیسے کریٹو ہونا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے ریسورس اس کے اندر ہی ہم آؤٹ آف دا باکس کیسے سوچ سکتے ہیں, کیسے ہمیں بیسیکلی اگر اسٹوڈینٹ جو ہے وہ کیسے ایٹ ہوم فیل کر سکتا ہے کہ وہ جو بھی بات آپ سے کلاس میں کرنا چاہتا ہے, وہ جو بھی بات اپنے اس کے مائنڈ میں جو بھی آئیڈیاز آتے ہیں اس کو وہ شیئر کر کے وہ یہ فیل کرے کہ وہ اس سسٹم کا پارٹ ہے, نہ کہ اس کو یہ فیل ہو کہ بس اس نے چونکہ گریڈس لینے ہیں اور اس نے چونکہ اپنی ڈگری لینی ہے. تو ایک وہ انوویشن کی اس وقت صرف پاکستان میں نہیں, میں سمجھتی ہوں ایجوکیشنل سسٹم اکراس دا ورلڈ ہمیں اس وقت
ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر نور, اگر ہمیں یہ بتائیں کہ
جی
جی اگر ہم زوم کریں کہ آپ ایجوکیشن سے متعلق کمپلیٹلی پلانر ہیں, اسٹریٹجسٹ بھی ہیں اور آپ ایگزیکٹو کا بھی حصہ ہیں, آپ امپلیمنٹ بھی کر سکتی ہیں, سو آپ کیا ڈرافٹ کریں گی, کیا چاہیں گی کہ کیا فوری تبدیلیاں یا جدتیں نظر آئیں تعلیم کے نظام میں؟
میرا یہ خیال ہے کہ جو ٹیچر ہے اس کو آپ کو بہت لبرٹی دینی پڑے گی کہ وہ کیا پڑھانا چاہتا ہے. ہم نے اس کو بہت ہی آؤٹ لائنز اور خاص اس میں ڈال دیا ہوا ہے وہ کیا پڑھانا چاہتا ہے, بچے کیا پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کو کس طرح کیا انوائرمنٹ کس طرح کا چاہیے, وہ کس طرح سے ڈبیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح کے سبجیکٹس کو پڑھنا چاہتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ہم کریکولم کے جو ہمارا ریویو ہوتا ہے وہ سالوں سال نہیں ہو رہا ہوتا, دنیا کے ساتھ آپ کا میچ نہیں ہو پا رہا ہوتا. آپ نے ٹپیکل دیکھیے نا, اگر آپ نئے انوویشن آپ نے لانی ہے تو آپ کو ریسرچ میں بھی انوویشن لانی پڑے گی کہ اگر بچے کوئی کام کر رہے ہیں فار انسٹنس پولیٹیکل سائنس میں تو ہم وہی چاہیں گے جی ساؤتھ ایشیا پہ کریں یا اس طرح سے جو آپ کے پالیٹکس میں ہو رہا ہے, ہمیں اس سے ہٹ کے جو بچے چاہ رہے ہیں اس کے اوپر کیا ریسرچ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, ہم بچوں کو سننا چاہتے ہیں نہیں. میرا خیال ہے اوپننگ اپ کی طرف میں زیادہ جاؤں گی اف ایور آئی ایم ایبل ٹو ڈو سم چینج, کہ آپ اوپن کریں آئیڈیاز کو, آپ اوپن کریں سسٹم کو, بچوں کو, سوچ کو, اپنی جو آپ کا سلیبس ہے اس کو, سو دیٹ کہ بچے آپ کے ساتھ فیل کریں کہ وہ اس کا سٹیک ہولڈر ہیں.
ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر نور آپ نے مشاہدہ کیا ہے باہر کی دنیا کا بھی اور آف کورس پاکستان کے اعتبار سے اس کی اپنی ایک کلچرل ریلیجیس جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو ایک سرٹن بیریئرز بھی ہیں, وہ کتنی بڑی رکاوٹ ہو سکتے ہیں ایسی کسی انوویٹو اپروچ کے لیے؟
بہت بڑی ہوتا ہے. دیکھیں ایک تو آپ کے ہاں وہ جو کنونشنل سسٹم ہے آرتھوڈاکس سوچ کے جو سسٹم کے اندر جو مینجمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوں گے, ہول ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہی ہوں میں, کسی ایک یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہی, ان کے ہاں تو آپ کی انوویٹو بات آنا یا آپ فار انسٹنس کسی ٹرینڈ پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, دنیا کی کسی ٹرینڈ پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, یو آر اے گلوبل سٹیزن, بہت ڈیفیکلٹ ہے. اس پہ کسی نہ کسی طرح کا لیبل آ جاتا ہے, چاہے وہ آپ کا ریلیجس حوالے سے ہو یا آپ کا سوشل حوالے سے ہو, بہت مشکل ہے. اسی لیے میں نے شاید آپ کو کہا کہ میرا باٹم لائن یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو سم اوپن آف یور مائنڈ اینڈ آئیڈیاز, اینڈ بچوں کو ایک فریش دیں کہ بریتھ کے بچے آپ سے کیا پڑھنا چاہتے ہیں. تو ہم جو ایک روٹین کے اور اس کی وجہ سے اگر آپ یہ دیکھیے اس وقت پاکستان میں کتنے اے گریڈرز ہوں گے جو دنیا میں کہیں بھی فٹ نہیں ہیں, اس کی یہی ریزن ہے کہ ہم نے گریڈس کے اوپر فوکس کر لیا ہے, ہم نے نالج کے اوپر فوکس نہیں کیا اور کوئی انوویشن کے اوپر فوکس نہیں کیا.
صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر نور فاطمہ, آپ ہمارے ساتھ تھیں ممتاز ایجوکیشنسٹ اور آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بے حد شکریہ. سامعین ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہم آپ کی صحت کے اوپر, اور آج بھی غذا اور صحت اس ریفرنس میں ہمارے ساتھ عائشہ خالد موجود ہوں گی,
بتائیں گے
صفائی ستھرائی جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا صحت کے معاملے میں, غذا کے معاملے میں کتنا ضروری ہے. ایک بریک کے بعد.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ فائزہ بخاری, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے صحت کے اوپر, اور آج جو موضوع ہے وہ ہے ہائیجینس اینڈ فوڈ ریلیٹڈ ایشوز, یعنی صفائی ستھرائی اور خوراک کے معاملات میں اس کا عمل دخل. سامعین, آپ نے پچھلے دنوں میں خبروں میں سنا ہوگا بہت افسوسناک واقعات ہوئے ہیں, خاص طور پہ کراچی کے اندر 5 بہن بھائی ان کی ہلاکت ہوئی اور وہ اموات ہوئیں خوراک یا کہنا چاہیے کہ زہریلا کھانا ہونے کے سبب, اور ان کی ایک آنٹ یا خالہ جو ہے رشتے میں یا پھوپھو ان کی بھی اسی میں موت واقع ہو گئی. اس سے پہلے کراچی ہی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جس میں باہر سے آئے ہوئے ایک فیملی اپنے 2 بچوں سے محروم ہو گئی. پاکستان کے اندر بالخصوص گرمیوں میں, لیکن ادروائز بھی پیٹ کی بیماریاں خرابیاں وہ عام طور پہ ایک مسئلہ رہتی ہیں. کھانا کھلے عام بکنا ایک عام معمول ہے, اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگر حکومت صرف چھابڑی والوں سے, ریڑھی والوں سے یا کھوکھا کنٹینر والوں سے اگر وہ یہ کہہ دے کہ کھانا ڈھانپ کے رکھنا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک مزاحمت ہوتی ہے. سو یہ اویئرنیس کتنی ضروری ہے کہ جس شخص کے اندر جو خوراک فراہم کر رہا ہے, جو کھانا سرو کر رہا ہے, اول تو اس کا رجسٹرڈ ہونا بہت ضروری ہے. یہ مغربی دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی کسی کو کھانا دے رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کب کہاں کیسے رہتا ہے, کہاں رہتا ہے. جب اس کا دل چاہے وہ ریڑھی میں کھانا ڈالے اور روڈ کے اوپر آ جائے. سو ایسا ممکن نہیں ہے. ہر چیز کی ذمہ داری کسی نہ کسی کو لینی ہے, اور کوالٹی کنٹرول جو ہے نا وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. میں صرف اس سے پہلے کہ اپنی پینلسٹ کے پاس جاؤں, صرف ایک اویئرنیس کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں بہت سارے ملکوں میں بشمول امریکہ کے, ان کو اس بات سے پرواہ نہیں ہے کہ آپ بریانی کی پلیٹ 1000 روپے میں دیتے ہیں یا 100 روپے میں دیتے ہیں, لیکن یہ پرواہ ضرور ہے کہ وہ بریانی کی پلیٹ کی ایک منیمم ایک کوالٹی کا لیول ہے, کوالٹی کنٹرول ہوتی ہے. اور وہ بریانی, وہ چنے, وہ کچھ بھی ہے, وہ آپ سڑک کے اوپر نہیں اس طرح سے کھلے بندوں بیچ سکتے, اور جو ڈھکی ہوئی نہیں. ہاں, یہاں پہ بھی بیچا جاتا ہے فوڈ ٹرکس کے نام سے, یہاں پہ بھی ہیں, لیکن وہ فوڈ ٹرکس سے مراد وہی ہے کہ وہ مکمل کورڈ ہوتا ہے, مکھی مچھر جانے کا کوئی امکان نہیں ہوتا, اور اس کی بھی باقاعدہ انسپیکشن ہوتی رہتی ہے. سو یہ صفائی ستھرائی جو ہے بہت ضروری ہے. ایک مکھی, ایک مچھر انسان کی زندگی لے سکتا ہے. ایک زہریلا جو کانٹینٹ ہے وہ اگر وہ شامل ہو جاتا ہے خوراک کے اندر, سو وہ بہت مشکلات پیدا کر سکتا ہے. اور تازہ ترین 2 مثالیں اس کا حوالہ ہم نے دیا ہے. ہمارے ساتھ ہیں عائشہ خالد, نیوٹریشنسٹ ہیں, پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں. بہت شکریہ عائشہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.
السلام علیکم اسد, تھینک یو سو مچ.
وعلیکم السلام. سو عائشہ, آپ ہمیں بتائیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے, یہ جو اگر 2-3 واقعات جن کا ہم نے حوالہ بھی دیا ہے, اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ اس کا وکٹم ہو چکے ہیں. ہر شخص کبھی نہ کبھی کہنا چاہیے ہیضہ, اس ٹائپ کی وبا کا وہ شکار ہوا ہے. یہ وبائی صورت اختیار کی ہیضے جیسے مرضوں نے پاکستان کے اندر, دنیا کے اندر. سو کتنی اہمیت ہے ہائیجینس کی, یعنی صفائی ستھرائی کی, نہ صرف یہ کہ کھانا بنا صاف ستھرے ماحول میں ہو بلکہ رکھا بھی صاف ستھرے ماحول میں گیا ہو, سرو بھی ساتھ صاف ستھرے ہاتھ کر رہے ہوں, کیا کہیں گے؟
اصل بہت افسوسناک واقعہ, جیسے ابھی کچھ دن پہلے بھی, اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا مائنورٹیز میں 2 بچوں کی ڈیتھ ہوئی تھی جو باہر سے آئے ہوئے تھے, اور یہ بھی غالباً نومبر شاید بات ہے, اتنا کوئی پرانی بات نہیں. تو ظاہر ہے اس میں کچھ فیکٹر فوڈ سیفٹی کا بھی, بلکہ ڈیفینیٹلی ہے کہ اس میں چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جاتا. اور ریسٹورینٹس پہ اگر بات آتی ہے تو ان کو بھی مطلب انسانی صحت سے کھیلنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے. وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے, مطلب کتنا مضر صحت گوشت ہوگا, کیونکہ وجہ ظاہر جو بظاہر جو بتائی گئی تھی سیمپلنگ کے بعد, وہ یہی بتائی گئی تھی کہ جو گوشت میں, گوشت ایک تو ایکسپائر تھا, پرانا تھا. اب اچھا, یہ تو چلے ہمیں پتا بھی چل گئی, میڈیا ہائپ کریٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اب بات میں جو میرا جو میجر فوکس یا ایمفسس ہے خاص طور پہ میرا ٹاپک, اس میں خاص طور پہ جو گھریلو خواتین ہیں جن کے ہاتھ میں کچن اور یہ جو سارا امور خانہ داری آتی ہے,
بالکل
اس میں آپ کچھ چند ایک چیزیں ہیں جن کا خیال بہت ضروری ہے کہ رکھیں. جیسے کہ سردی کے موسم میں بچوں کو نمونیا اور یہ فلو اور یہ وائرسز جو ہیں, ٹھیک ہے, وائرلز بہت جلدی اٹیک کرتے ہیں, ہمیں بھی کرتے ہیں, بچوں کو ذرا زیادہ کرتے ہیں. سنس کڈز آر پرون ٹو انفیکشنز اینڈ ولنریبل ہوتے ہیں, بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ان کی امیونٹی بھی اتنی وہ نہیں ہوتی.
अब उसमें बहुत ज्यादा रोल हमारा हाइजीन का है. वो किस तरह से है, आपने नोटिस किया होगा कि कटिंग बोर्ड, मैं छोटी सी मिसाल, कटिंग बोर्ड पे जहाँ पे गोश्त काटा जा रहा है मुर्गी का या यू नो कोई भी, उसी कटिंग बोर्ड के ऊपर सब्जियां कट रहे हैं, फल कट रहे हैं, उसको एक ही स्पंज से धोया साफ किया जा रहा है, उसी स्पंज से उसी बोर्ड को धोया जा रहा है. तो एक थोड़ी सी एफर्ट है कि आप कटिंग बोर्ड जो है वो यू नो दो ले लें जिससे आप सिर्फ गोश्त की कटिंग करें.
अच्छा.
एंड ऑन द अदर हैंड जो फल सब्जियां हैं आप दूसरे कटिंग बोर्ड पे कट करें ताकि वो फूड कंटामिनेशन ना हो, क्रॉस कंटामिनेशन ना हो. जो बैक्टीरिया एक कटिंग बोर्ड पे प्रोड्यूस हो रहा है, जाहिर है वो होता है, वो इस तरह से ग्रो करता है कि जो गोश्त है आप नोट करेंगे कि उसमें डिकेइंग मैटर ज्यादा होता है और वो जल्दी अट्रैक्ट करता है बैक्टीरिया को. इसी तरह दूध है, ठीक है, दूध को उबालने के बाद, अभी तो जैसे सर्दियां हैं, ठीक है, जैसे ही गर्मियां आती हैं खवातीन क्या करती हैं कि जिसको ठंडा होने के लिए बाहर रख देती हैं, उसको आप टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है. उसमें भी जिस तरह यू नो बच्चों को डायरिया हो रहा होता है और काफी सिम्टम्स होते हैं लेकिन माएं इग्नोर कर रही होती हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है ना. और हमारा मकसद भी यही है, इस तरह की जो हम कैंपेन्स कर रहे हैं या सेमिनार्स करते हैं या जब हम इस तरह के लाइव प्रोग्राम्स करते हैं उसमें आगे ही है ना कि आमतौर पे लोगों को इस चीज के बारे में अवेयरनेस हो. तो इसी तरह से उस चीज का जो टेम्परेचर है, चाहे वो दूध है, वो कोई सालन है, वो मुर्गी का सालन है खास तौर पर, जो गोश्त है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल जो फॉर्मेशन है वो जल्दी, वो ग्रोथ जल्दी होती है. इसी तरह जब हम फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज में रखने के बाद भी दूध है या कोई भी अशिया खाने की जब हम फ्रिज में रखते हैं तो उसमें भी असर आपने नोट किया होगा. हमारे घरों में भी आमतौर पर हम ये देखते हैं कि वो जो एक उसका स्पेसिफिक अरोमा होता है किसी भी खाने का दूसरे में चला जाता है, एक तो ये चीज होती है. वो अरोमा की हद तक अगर महदूद हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो एरोमा के साथ साथ फूड कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन भी हो रही है.
अच्छा.
यानी कि अगर मिसाल के तौर पे किसी गोश्त का सालन बना हुआ या दूध में अगर कोई बैक्टीरिया ग्रो कर गया खुदा ना खास्ता, वो जब खुला पड़ा होगा तो वो दूसरे किसी भी खाने की अशिया में भी जाए,
यानी फ्रिज में भी रखे तो कवर करके रखे उसको.
उसको अच्छी तरह से स्टोर करें,
पहले
जिनकी शेल्फ लाइफ कम है ना उसको आप जल्दी यूटिलाइज करें.
ठीक है, हम बात जैसे शुरू हुई थी आपने गोश्त के या पुराने गोश्त की हम बात की थी, ये कॉन्सेप्ट है जाहिर है पाकिस्तान में भी लोग अब खासतौर पे जो गोश्त से मुतालिक पिछले दिनों तश्वीश रही है, सो लोग अब ये कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि वो पूरे का पूरा एक जो एनिमल है वो खरीद लें, उसको काट के फिर बड़े बड़े डीप फ्रीजर्स जो हैं उसमें खुद स्टोर कर लें.
सो वो
ऐसी स्टोर के लिए खास तौर पे विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए, सो कितनी देर के लिए उसको फ्रीज रखा जाए तो वो स्टिल हेल्दी होगा.
अच्छा, मैं पर्सनली आपको एक बात बताऊं, जो आपको पता है पाकिस्तान में भी जो बिजली के खास तौर पे इलेक्ट्रिसिटी के हालात हैं, स्टोर करना एक दो दिन से ज्यादा तो मैं वैसे भी किसी चीज को की भी फेवर में नहीं हूँ. लेकिन जहां तक मीट स्टोरेज की बात है तो यू राइट कि जब हम उसको कोई प्रिजर्वेटिव या इस तरह की चीज यू नो नहीं लगाते और हम एक हमारे लोकल सतह पर, हमारे लेवल पर, घरेलू सतह पर कितना हम उसको कर सकते हैं, तो जो उसका प्रॉपर टेम्परेचर है यू नो तो 40 जो डिग्री 40 डिग्री फारेनहाइट पे वो भी मेंटेन नहीं रहता बाजू का, तो दिन या महीने तो बहुत दूर की बात है जब एक टेम्परेचर ही मेंटेन नहीं रह रहा. लाइक ठीक है, अगर आप श्योर हैं ये जी एक टेम्परेचर है जैसे कि 40 डिग्री फारेनहाइट का यूजली एक यानी ये बनता है तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ये मेंटेन है, उस दौरान कोई लाइट नहीं जा रही, वो बंद नहीं हो रहा, इवन रेस्टोरेंट की भी मैं अगर बात करूँ तो उसमें अगर ये चीज है इस तरह से कि उसको कोई बंद नहीं कर रहा तो फिर वो भी समझ में आता है कि कुछ एक आप टाइम उसको स्टोर कर लें. ठीक है, लेकिन अगर ये भी नहीं है तो हाउ कैन यू बी श्योर, ये तो सीधा सीधा मतलब बैक्टीरिया को और इन्फेक्शन को दावत देने वाली बात है.
सही. اسے یہ نہیں ہو سکتا
تو مطلب اس کو میں اس چیز کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں کہ پولٹری کو خاص طور
ٹھیک ہے زیادہ دیر کے لیے اگر اس کو سٹور کر رکھا ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں ذرا یہ جو کمرشل مارکیٹ کی جانب, کیونکہ ہم نے جن کیجویلٹیز کی بات کی اور پھر ایک اور بڑا جو فینومینا ہے نا ہمارے یہاں جو سمپتھی کا فیکٹر ہے پاکستان کے اندر وہ بڑا, جی یہ غریب لوگ یہ ریڑی والا, لیکن غریب آدمی کو بھی تو کتنا احساس ہونا چاہیے نا کہ لوگوں کی زندگی ان کی جان کے اوپر اس کا اثر ہے جو کچھ وہ سرو کر رہا ہے. ایک تو وہ انڈاکیومینٹیڈ ہے, کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی شیف ہونے کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ کتنا اچھا شیف ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, کچھ بھی اگر کوئی کام نہیں آتا تو کھانا بناؤ اور روڈ پہ آ جاؤ اور بیچنے شروع کر دو, لوگ لے بھی لیں گے, کوئی نہیں پوچھے گا میٹ کہاں سے آیا تھا, کتنی دن کا وہ فریز تھا یا فریش تھا, کوئی نہیں آپ سے پوچھے گا, وہ بیچ کے وہ ٹھیا اٹھا کے وہ اپنی جگہ بدل لیں گے, یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اگر اس سے کوئی نفع نقصان ہو گیا تو ذمہ دار اس کا کون ہے. ان چیزوں کو کیسے ریگولیٹ کرنا چاہیے, اور جب تک ریگولیٹ نہیں ہوتا تو کم از کم اخلاقی سطح پہ جو انڈیویجول کی ذمہ داری ہے, عام ریڑی بان کی ذمہ داری ہے, وہ کیا بنتی ہے ہائیجینس کے اعتبار سے؟
بالکل, یہ بہت سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ ٹھیک ہے اگر میں جا رہی ہوں, میں ایک لے مین ہوں, میں ایک عام انسان ہوں, آدمی ہوں, مجھے نہیں سمجھ چیزوں کی, تو آپ جب اس چیز کو ویسے تو جو یو نو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں, وہ اپنا فرض پورا کر بھی رہی ہیں, لیکن خاص طور پہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں وقتاً فوقتاً ہمیں یہ چیز سننے کو مل رہی ہے, ابھی تک یہ کراچی کے واقعات ہمارے سامنے آئے جس میں کیجوالٹیز
بچوں کا ایک دفعہ بالکل
جو کہ دو سال سے آنورڈ دس سال کی عمر, ان گھر تو تباہ ہو گیا ان کا, ٹھیک ہے, یہ ایک ریڑی والا ہو یا بہت ہائی فائی قسم کا ریسٹورینٹ ہو, یہ دونوں کا فرض بنتا ہے, یہ صرف ریڑی والے کی بات نہیں, اگر ریڑی والا بھی آپ کو اچھا اور ہائیجینک کنڈیشن میں فوڈ پرووائڈ کر رہا ہے تو کون نہیں جائے گا وہاں پہ, اور اگر بہت ہائی فائی اور بڑی اچھی فائیو اسٹار ہوٹل اور اچھی یو نو کلاس کا ریسٹورینٹ ہمیں اس طرح کی چیز دے کے اگلے دن خدا نہ خواستہ یہ دیکھیں, اگر جب کسی کے ساتھ ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, ہم اس کو صرف تصور کر سکتے ہیں, ہم اسے کبھی بھی ہمیں وہ احساس نہیں ہو سکتا, اور اللہ نہ کرے کبھی کبھی بھی کسی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جو جس طرح ابھی ہم ریسنٹلی دیکھا کے ہوا یا جو جو بھی حادثات ہوتے ہیں, لیکن جب کھانے کے اوپر بات آتی ہے تو وہ صدمہ بہت بڑا اور وہ دکھ ہی بہت بڑا ہے. تو جو ذمہ داری بنتی ہے وہ بہت سیدھی سیدھی ہے کہ صاف ستھرائی کا خیال, جیسے کہ اب گاجریں آم کینو مالٹا ان کے جوس بھی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, صاف ستھرائی اس طرح سے کہ گلاسز کو کم از کم دھو کے, ٹھیک ہے,
لیکن آپ نے دیکھا آپ لاہور میں ہیں, ہم نے صرف بار بار کراچی کا فوکس ہے, یہ لاہور اور پورے پنجاب میں پریکٹس ہے کہ ایک بالٹی میں ریڑی والے نے ایک بالٹی ہے اس کے پاس, چونکہ وہ تو موو کر رہا ہے, اس کے اندر جوسز وہ اسی سے وہ کھنگالنا اس کا مقصد ہوتا ہے, وہ واپس اسی میں کھنگال کے واپس کر دیتا, بظاہر دکھنے میں وہ صاف ہوتا ہے, لیکن
آئی وڈ ڈیفینیٹلی اگری کہ اس کو کھنگالنا صرف مقصد نہیں ہونا چاہیے, جو بھی آپ کے پاس آلات پڑے ہوئے ہیں جن کے اندر بار بار وہی مالٹے وہی گاجرے وہی چکندر, کیونکہ یہ آج کل عام ہیں اور اتفاق سے یہ ان کا میتھڈ بھی کچھ یوں ہے کہ یہ بنتے بھی اسی طریقے سے ہیں, اب وہ جو مشینری استعمال ہو رہی ہے گھروں میں تو پھر کوئی صاف کر لیتا ہے, لیکن جب ڈپینڈ کر دیا جاتا ہے باہر, اور ایون دفتروں میں بھی ہم باہر سے منگوا رہے ہیں کہ گاجر کا جوس لیا, آفس بوائے سے کہا جاتا ہے کہ فلانا جوس لیا, ہمیں نہیں پتا
کہاں سے بالکل اس مشین کی آلریڈی کنڈیشن کیا تھی, سو یہ کوالٹی کنٹرول کون کرے گا, یہ آپ کا ادارہ کرے گا یا جو فوڈ انسپیکشن کے ادارے ہیں وہ کریں گے؟ سنا ہے وہاں تو اتنا عملہ ہی نہیں ہوتا, وہ کیسے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟
دیکھیں کنٹرول اب یہ بہت بڑی سطح کی بات ہے, اور جہاں تک پوسیبل ہے کر بھی رہے ہیں, اگر آپ صرف اتھارٹی کی بات کریں تو آپ کے سامنے ہیں جو ایک خبروں میں بھی سننے کو ملتا ہے, یو کین سی ویری ویل کہ ہم اگر بذات خود بھی بات کریں تو اس کا چیک اینڈ بیلنس بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک عام جو ریڑی والے کی بات اگر آپ اسٹ کرتے ہیں, کیونکہ بہت بڑے لیول پہ ایک چیز جو میجورٹی ہے نا, جہاں پہ میجورٹی جا رہی ہے, میجورٹی از اتھارٹی والی بات, وہ تو پھر پکڑ میں آ جاتا ہے, لیکن جب مائنورٹی یعنی جو چند ایک لوگ گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے کچھ کر رہے ہیں, اب وہ چاہے پاپ کارنز بیچنے کی بات ٹھیک ہے, وہ ایک میوزک سا لگا کے وہ گلیوں میں جا کے, تو وہ تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ خود کا بھی ایک ضمیر ہوتا ہے نا, ایک انٹرنل آپ کا ایک آواز ہوتی ہے, یو شوڈنٹ ڈو دیٹ, ये चीज जरूरी है। और मेरे ख्याल में कैंपेन्स का प्रोग्राम्स का मकसद भी यही होता है कि आपका खुद का भी तो जमीर है ना, चीज तो आपने इस तरह भी बेचनी है, इस तरह भी बेचनी है। अब घर घर की यानी घर के लेवल की या घरेलू सतह की जो मैं बात कर रही थी अभी, जिस टाइम मैं छोटी सी एक मिसाल देती हूँ, अंडे उबाल रहे होते हैं, अंडे के छिलके के ऊपर आपको शायद इस चीज का अंदाजा ना हो, एक बैक्टीरिया होता है सेल्मोनेला, ठीक है। और ये जो टाइफाइड इन्फेक्शन है ना, ये जो टाइफाइड बुखार है, बेसिकली ये सेल्मोनेला टाइफाई से होता है,
अच्छा,
ठीक है। अब लोग कहते होंगे कि भी हम अंडे उबालते हैं, उसी अंडे उबालने वाले पैन के अंदर हम चाय का पानी भी गर्म कर रहे होते हैं, हमें तो टाइफाइड नहीं हुआ। अब हर बंदे को तो हर चीज होती भी नहीं है, लेकिन कहाँ से कौन सी चीज पकड़ी जाए, यू नो वेरी वेल कि टाइफाइड कितना
एग्जैक्टली बल्कि मैंने तो ये भी देखा है कि बाज लोग जो उसी अगर चाय के लिए पानी रखा गया है तो ज्यादा से ज्यादा वो अंडा धो के उसमें डाल देंगे कि चाय और अंडा बयक वक बन जाए।
जी जी, ये मेरा मतलब है कि ये हम रेडी वाला या बाकी सब चीजों की ऊपर तो बात की बात, लेकिन हम घरों पे भी कईयों को जिनको अवेयरनेस नहीं है, हम हाजिर हैं, हम आपको
एग्जैक्टली। और एक तो ये
अवेयरनेस होने के बावजूद
जी हाँ, घर में जो फूड सर्व करने वालों से मतलब हमने उसकी बात की कि उनका हाइजीन्स का ख्याल रखना कितना जरूरी है, वो किचन में खड़ी हाउस वाइफ हूँ या खातून हूँ या बाहर सर्व करने वाले शानदार होटल हूँ, बिल्कुल
एग्जैक्टली
एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि वो भले बाहर बड़े शानदार फाइव स्टार रेस्टोरेंट हो या रेडी वाला हो, हमने उसकी बात की। अब ये कि जो खाने वाला है उसको भी थोड़ा ख्याल रखना है कि वो फूड खाते हुए वो देखे कि वो किस एनवायरमेंट में बना तैयार हुआ है और उसके अपने हाथ क्या किस कंडीशन में है, जिन हाथों से वो उस फूड को टच करते हुए अपने जाहिर अंदर उंडेल रहा है या खा रहा है उस खाने को, सो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, सो उसके भी अपने हाइजीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है।
आपके हाथ भी साफ ना हो, वही चीज जब हाथ से खाते आपके हाथ से जा रहा
जी,
बाकी सब पे तो बाद की बात आती है।
exactly.
जिम्मेदारी आपकी अपनी अपनी, आप अब जिम्मेदारी पूरी करें, उसके बाद अगर खुदा ना खास का कुछ होता है तो एटलीस्ट आप अफसोस नहीं करेंगे।
बहुत शुक्रिया आपका आयशा खालिद, आपने हमें ज्वाइन किया, आप हमारे साथ मौजूद रही, माहिर غذائی امور اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک سامعین مختصر سی بریک، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے اسپورٹس پہ، کرکٹ پی ایس ایل سیزن کے اوپر چٹ چیٹ ہوگی۔ یحییٰ حسینی ہمارے ساتھ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اس دوران آپ بھی اگر کال کرنا چاہیں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں 0800-777-789 یہ ہمارا ٹول فری نمبر ہے، اگر لینڈ لائن سے آپ کال کریں گے تو آپ کو یہ مفت کال پڑے گی 0800-777-789۔ سو پی ایس ایل سے متعلق آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، اپنی فیوریٹ ٹیم کا بتا سکتے ہیں، فیوریٹ پلیئرز کا بتا سکتے ہیں، اور اگرچہ بہت ارلی ہے لیکن کچھ پروجیکشنز بھی آپ دے سکتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے،
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری، اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے اسپورٹس، کرکٹ پی ایس ایل سیزن فور کے اوپر، اور کافی اچھے میچز بھی جا رہے ہیں، لیکن کئی ایک ٹیمیں اپنی توقع سے بہت اچھا زیادہ پرفارم کر رہی ہیں اور کئی ایک ٹیمیں جو ہیں وہ بڑی بری پرفارمنس دے رہی ہیں۔ کئی ایک انڈیویجولز جو پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ ہے وہ اچھے ردم میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کیا کچھ نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ بھی لوگوں کو اور کرکٹ پینڈٹس کو متاثر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یحییٰ حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اسپورٹس اینکر، جرنلسٹ، اور اس ایونٹ کو بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں۔ یحییٰ بہت شکریہ آپ کا، اور پہلے تو ذرا میں صرف بات اگر کر لوں ابھی تک کے جو پوائنٹس ٹیبل کے اوپر، کوئٹہ گلیڈیٹر 4 میچ 4 جیتے 8 پوائنٹس سر فہرست ہیں، پشاور زلمی 5 میچ 3 جیتے 2 ہارے، اور آج کا میچ بھی ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے 5 وکٹوں سے جیت لیا ہے، اور ملتان سلطان کے خلاف، اور پھر اسلام آباد یونائٹیڈ 5 میچ 3 جیتے 2 ہارے 6 پوائنٹس، لاہور قلندر 5 میچ 2 جیتے 3 ہارے 4 پوائنٹس، اور یہ چوتھے پوزیشن پہ ہے۔ لاہور قلندر کے فینس کے لیے یہ بہرحال ایک اچھی بات ہو سکتی ہے کہ ابھی وہ باٹم پہ نہیں ہے۔ ملتان سلطان 5 میچ 1 جیتا 4 ہارے، حالانکہ شعیب ملک کو سمجھا جا رہا تھا کہ اچھے ایکسپیرینس کیپٹن ہیں, ٹیم بھی نسبتاً بہتر ہے, اور کراچی کنگ یہ حیران کن پوزیشن ہے کہ وہ دو پوائنٹس کے ساتھ اس وقت باٹم پہ نظر آ رہی ہے, چار میچ ایک جیتا تین ہارے. یا بہت شکریہ آپ کا, کیسا جا رہا ہے پی ایس ایل آپ کے خیال میں ابھی تک؟
اسد بہت شکریہ, اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم. اور جہاں تک آپ پاکستان سپر لیگ کی بات کر رہے ہیں تو ماسوائے کوٹا گلیڈیٹر اور پشاور زلمی باقی ٹیموں کے لیے کچھ ملا جلا سا تک ٹورنامنٹ رہا ہے, انکلوڈنگ اسلام آباد یونائٹیڈ. لیکن اگر آپ تماشائیوں کے نقطہ نظر سے بات کریں تو بہت ہی پھیکا ٹورنامنٹ رہا ہے, اور ویکینڈ پر بھی لوگ اتنی زیادہ میچوں کو دیکھنے کے لیے آئے نہیں ہیں, اور اب بہت سنجیدگی کے ساتھ اس ٹورنامنٹ کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ آیا اس ٹورنامنٹ کو مستقبل میں پاکستان میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, یا خالی گراؤنڈوں پر ہی آپ نے یہ ٹورنامنٹ لے کر چلنا ہے. حالانکہ پاکستان میں کچھ اس طرح کی رائے بھی پائی جاتی ہے, جس انداز میں نیشنل اسٹیڈیم کراچی کو تزئین و آرائش کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے یا قذافی اسٹیڈیم کو, کہ وہ کرو جو کہ انوالو تھا پاکستان اور پاکستان سپر لیگ کے ساتھ, جس کا موسٹلی تعلق انڈیا کے ساتھ تھا, وہ ان کے ساتھ جو ہے اب انوالو نہیں ہے. حالانکہ بڑی دلچسپ بات میں آپ کے ساتھ کروں, وہ لوگ نام ان کا ہٹ گیا ہے لیکن بہت سارے انڈینز جو ہیں اب بھی اس کرو کا حصہ ہیں, اور دوسری طرف بہت سے جو ہیں وہ نہیں آنا چاہتے پاکستان, وہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر کراچی اور لاہور میں میچ ہوں گے تو وہ ہوں گے. جہاں تک آپ ٹورنامنٹ کو کرکٹنگ نقطۂ نظر سے پوچھ رہے ہیں تو ابھی اس ٹورنامنٹ میں بہت ڈراما ہونا باقی ہے اسد. ابھی آپ کو باٹم پہ نظر آ رہی ہے کراچی کنگز اینڈ ملتان سلطان, تو فی الحال ان میں ان کی اپنی کوتاہیاں, ان کی اپنی سنگین غلطیوں کا بڑا عمل دخل ہے. اگر آپ دیکھیں کراچی کنگز کے ڈگ آؤٹ کو تو وہاں وسیم اکرم جیسا بڑا نام موجود ہے, مکی آرتھر جیسا بڑا نام موجود ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ گراؤنڈ میں کپتان کو لیڈ کرنا ہے فرنٹ سے. اگر وسیم اکرم باہر سے چیزوں کو لے کر چلیں گے, مکی آرتھر ٹوٹلی فلاپ دکھائی دے رہے ہیں, اور مجھے تو ان کے اس بیان پر ہنسی آ رہی ہے جو انہوں نے لاہور آ کر بیان دیا تھا کہ جی جنوبی افریقہ میں کبھی کوئی ایشیا کی ٹیم جیتی نہیں, وہ اعزاز بھی جو ہے اب سری لنکا کی ٹیم نے حاصل کر لیا جنوبی افریقہ کو جنوبی افریقہ میں ہرا کر. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اونچی دکان پھیکے پکوان, اب تک یہی نظر آیا اس ٹورنامنٹ,
اونچی دکان پھیکے پکوان. اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں ٹیلنٹ کے اوپر. سو کچھ لڑکے جو ہیں جیسے حسن علی ہیں, عمر اکمل ہیں, حسن علی تھوڑے آؤٹ آف کلر تھے پچھلی دو تین سیریز کے اندر, بڑے ردم میں نظر آ رہے ہیں, کئی میچوں میں مین آف دی میچ بھی بنے ہیں, اور کافی وکٹوں کی تعداد بھی اعتبار سے بھی وہ میرا خیال میں نے ٹیبل پہ نظر نہیں ڈالی, غالباً وہ پہلی یا دوسری پوزیشن پہ ہی ہیں. سو یہ کتنا خوش آئند ہے پاکستان کے لیے ان پلیئرز کا فارم میں آنا. پھر میں آتا ہوں نیٹ ہیلینڈ کی جانب.
دیکھیں حسن علی کے نقطۂ نظر سے اگر آپ نے بات کی تو دیٹس ویری ونڈرفل, دیٹس ویری گڈ فار حسن علی, بٹ آن دا ادر سائڈ اگر آپ دیکھیں تو میں وہاب ریاض کو بہت سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں, وہ بہت اچھی گیند کر رہے ہیں, جنید خان بڑی اچھی بالنگ کر رہے ہیں, آج چار چھکے لگ گئے عرفان کو لیکن آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. دوسری طرف اگر آپ بات کریں تو پاکستان سپر لیگ سیزن آئی تھنک ٹو کے جو بیسٹ بیٹسمین ہے کامران اکمل, وہ بہت ہی آف کلر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. تو یہاں پر جو پرانے کھلاڑی ہیں وہ یہاں پر چمک رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں آپ کو, اور ورلڈ کپ سے پہلے جو پاکستان کو آسٹریلیا اور انگلینڈ کے ساتھ سیریز کھیلنا ہے, میں سمجھتا ہوں وہاں پریاس کو وہاں موقع ملنا چاہیے. اور ملتان سلطان نے پانچ میچ کھیل لیے ہیں اور اب میرا خیال ہے کہ ان کو اب میدان میں جو ہے محمد عباس کو بھی اتار دینا چاہیے, اب محمد عباس موجود ہیں. دوسری طرف امام الحق اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آج بھی انہوں نے 50 رنز اسکور کیے, لیکن ٹیلر میڈ سچویشن کی پلیئر ہیں وہ, جہاں پر آپ کو لمبے رنز کرنا ہوں گے, جہاں پر آپ کو 8 رنز کی اوور کے اس فاصلے سے بلے بازی کرنا ہوگی, وہاں پر ان کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا.
اسی طرح مجھے ایک, آپ نے پرانے پلیئرز کی بات کی ہے تو ایک بڑی کم از کم خبریت والا جو واقعہ ہے یا ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے سلمان بٹ کا. اتنے کئی برسوں کے بعد ایک نیشنل, بڑے نیشنل ایونٹ میں یا ایٹ لیسٹ جو انٹرنیشنل توجہ کا حامل ایونٹ ہے پاکستان کی کرکٹ کے اعتبار سے, اس میں واپس آنا, کیا T20 کرکٹ کے فارمیٹ کے اعتبار سے کبھی بھی سلمان بٹ اتنے پاپولر فگر تھے کہ حفیظ جیسے ایک یوٹیلیٹی پلیئر جو T20 کا اسپیشلسٹ سمجھا جاتا ہے, اس کے بعد لاہور قلندر نے ان کو ریپلیسمنٹ کے طور پہ لیا ہے, کیا یہ اچھا فیصلہ ہے؟
یہ تو میں شاید آپ کو نہیں بتا پاؤں گا کہ کیا یہ اچھا فیصلہ ہے کیا یہ غلط فیصلہ ہے, یہ تو اعداد و شمار اس بات کا خلاصہ کریں گے. لیکن ٹوٹلی لاہور مینجمنٹ نے جو ڈیسائیڈ کیا سلمان بٹ کو لینے کا, ان کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی اسد کہ ان کی بیٹنگ کو استحکام نہیں مل رہا تھا, اور بہت زیادہ وہ ڈیمیج ہوئے تھے محمد حفیظ کے جانے کے بعد, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بس اب محمد حفیظ ہی محمد حفیظ ہوں گے, گراؤنڈ میں کھلاڑی کیا کھلانے ہیں, گراؤنڈ میں فیصلے کیا کرنے ہیں, اور جتنے کرکٹنگ ڈیسیزن ہیں انہوں نے سارے محمد حفیظ پر چھوڑ دیے تھے. اور محمد حفیظ کے زخمی ہونے کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا, لاہور کلندر کی مینجمنٹ تھی اور اگلے ہی میچ میں جو ہے وہ 80 رن سے پہلے ان کی ٹیم جو ہے پشاور زلمی کے خلاف آؤٹ ہو گئی. ابھی ڈیویلیئر کے حوالے سے کچھ اتنی خدشات موجود نہیں ہے, لیکن سلمان بٹ کو لینے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا تو وہ پاکستان کرکٹ کے سرکل میں موجود تھے. جہاں تک آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ سلمان بٹ ٹی ٹوینٹی کے اتنے اچھے پلیئر نہیں ہیں, میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن سلمان بٹ کو بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک اینڈ کو بلاک کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. سلمان بٹ ایک اینڈ کو جو ہے بلاک کر سکتے ہیں, کیونکہ اب یہ جس طرح ٹورنامنٹ آگے بڑھے گا سر تو اس میں رنز کرنا اتنا آسان نہیں ہوں گے. اس ٹورنامنٹ میں ابو دھابی اور دبئی میں جو تیسرا اور چوتھا مرحلہ ہے وہاں پر بیٹسمینوں کی صلاحیتوں کا امتحان ہوگا. آپ نے دیکھا کہ شارجہ میں ابھی جو میچز ہوئے ہیں, حالانکہ 200 پر 200 چیز کیے ہیں لاہور کلندر نے, لیکن باوجود اس کے ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہاں پر آپ کو بڑے انہماک کے ساتھ بڑا رک کر بلے بازی کرنا ہوگی, اور شاید یہی وجہ تھی سلمان بٹ کو لینے کی.
ٹھیک ہے, میں بات واپس آتا ہوں کہ اس میں جو انڈر پرفارمر ایز ٹیم یونٹ وہ کون سی ٹیم ہے جو نسبتاً اس سے کہیں بہتر کر سکتی تھی جو ہمیں پول پہ نظر آ رہی ہے, لیکن کچھ کالرز کو بھی شامل کرتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ سے وہ کچھ سوال پوچھنا چاہیں. کرکٹ کے بارے میں بہت زیادہ دلچسپی ہے پاکستان کے اندر. افضل عزیز ہیں چکوال سے اور غلام خان اٹک سے, تو ان کی رائے لیتے ہیں یا ان کا سوال لیتے ہیں. افضل عزیز صاحب جی, السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترم اسد صاحب, آپ سے اور آپ کے جو تجزیہ نگار ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو لڑکے کھیل رہے ہیں ان میں جو بیسٹ پرفارمنس دیں گے ان کو نیشنل ٹیم میں سلیکٹ کیا جا سکے گا؟ دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پہلے سیگمنٹ میں ہماری کالز کیوں نہیں لی ہیں, آج بھی نہیں لی ہیں اور کل بھی گزشتہ سیٹرڈے کو بھی نہیں لی, اس میں کیا کباب تھی؟ پلیز مہربانی.
جی بہت شکریہ. اصل میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہم نے پچھلے ہفتے آپ کی کالز نہیں لے سکے تھے. جو 10 منٹ کا سیگمنٹ آپ کے لیے کالز کا رکھا گیا ہے اور آج بھی شروع میں کچھ ایشوز آ رہے تھے, سو اس وجہ سے. باقی اب آپ کے جو سوال ہے وہ یحییٰ حسینی آپ کو جواب دیتے ہیں. جی یحییٰ حسینی, یہ جو نئے لڑکے ہوں گے یا جو بھی اچھا پرفارمر ہوگا وہ جگہ بنا لے گا, پریشر ہوگا کچھ سلیکٹرز کے اوپر ان کو ٹیم میں رکھنے کے لیے؟
دیکھیں ہوتا رہا ہے اس طرح, آپ کے سامنے محمد نواز کی مثال ہے, حسن علی کی مثال ہے, شاداب کی مثال ہے, فہیم اشرف کی مثال ہے, اور شاید میں دیکھ رہا ہوں کہ حارث رؤوف کو جو ہے بہت جلدی موقع مل جائے گا, اور وہ اس وقت بہت زیادہ ڈٹرمنٹ بھی ہیں, بہت زیادہ فوکس بھی ہیں اور کھیلنے کے لیے وہ تیار ہیں. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ سلیکٹر, یہ ہماری کرکٹ کا المیہ ہے کہ ہم فرسٹ کلاس کو امپورٹنس نہیں دیتے اور اس ٹی ٹوینٹی کرکٹ کو جو ہے ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں اپنی کرکٹ کا.
جیسے آپ نے کہا نا حارث رؤوف کا, اور اس سے پہلے آپ نے بھاب ریاض کے لیے کہا کہ شاید انہیں سلیکٹرز کو ایک بار پھر سوچنا پڑے, سو آف کورس دونوں میں جو کامن چیز ہے وہ اسپیڈ ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو چانس ملے گا اور پاکستان کی چوتھے یا پانچویں نمبر کے اوپر جو نیشنل ٹیم کی جو بیٹنگ ہے اور اگلے ٹورس کے لیے, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں آصف اور عمر اکمل میں سے ایک جائے گا. آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ مجھے وہاب اور حارث میں سے حارث جگہ بناتا ہوا زیادہ نظر آتے ہیں.
اصل میں مسئلہ یہ ہے اسد کہ آپ کو دیکھا ہوگا کہ کل جب کراچی کنگز کی ٹیم ہاری ہے تو مکی آرتھر جو تھے وہ حواس باختہ ہو گئے, بوکلاہٹ کا شکار تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ کھلاڑی بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں بہت سے آپ کے جو سینئر پرو ہیں آپ ان کو آرام کرائیں گے, اور بہت سے وہ کھلاڑی جو کہ اس ٹورنامنٹ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے آپ ان کو موقع دیں گے. تو وہاب ریاض کے لیے میک اور بریک والی سچویشن ہوگی. ہاں رضوان اس ٹورنامنٹ میں ٹوٹلی فلاپ ہوئے ہیں, جن کو آپ سرفراز کا متبادل کہہ رہے تھے. عمر صدیق ملتان سلطان کے میرے خیال ہے کہ ایک بیسٹ آپشن ہو سکتے ہیں سرفراز احمد کے متبادل کے طور پر.
اب ایک اور کال لیتے ہیں غلام خان اٹک سے اور خالد عمر نیازی میاں والی سے. جی غلام خان صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
جی جی غلام خان اٹک سے عرض کر رہا ہوں سر.
فرمائیے.
عرض یہ ہے کہ یہ حسینی صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ پی ایس ایل والے کب تک جنگل میں مور نچاتے رہیں گے, اس کا کچھ انتباہ ہونا چاہیے. شکریہ.
یعنی یہ چاہ رہے ہیں جی کہ یہ پاکستان میں کب آئے گی؟ اور یحییٰ ویسے ایک سوال تو ہے کہ آف کورس یہ جو جتنی بھی یہ لیگز شروع ہوئی ہیں, انڈیا پریمیئر لیگ ہو, بنگلہ دیش ہو, پاکستان والی ہو, سو اس میں جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کا کلر, ان کا تڑکا جو ہے وہ اس کو خوبصورت بناتا ہے. اب پاکستان کے حالات نسبتاً امپروو نہیں ہیں, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہو یا انٹرنیشنل بڑی کمپنیز ہوں, ایئر لائنز ہوں, وہ آ رہی ہیں, باقی ویمن کرکٹ ٹیم آ گئی, باقی کچھ گیمز میں کچھ انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں, سو اب یہ کچھ خوف چھٹتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ جنگل میں مور نہ ناچے, یہ گھر کے اندر ہی ہو.
اچھا دیکھیں برف پگھل رہی ہے اور آئس بریکنگ والی سچویشن تو ہے. 34 میں سے 8 میچوں کی میزبانی اس بار پاکستان کو ملی ہے, اور टूर्नामेंट के लीग के मैचेस और फाइनल राउंड के मैचेस कराची और लाहौर में मार्केट होने हैं, तो ये अच्छी सूरत हाल है। मैं इस बात के लिए पुरउम्मीद हूँ कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 2020 मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान नहीं आता, तो कम अज कम मैं इस बात की पूरी तरह से आपको उम्मीद दिला रहा हूँ कि 50% टूर्नामेंट जो है वापस आएगा पाकिस्तान में। उसकी बुनियादी वजह ये है असद, और मे भी हो सकता है पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान आ जाए, क्योंकि गैर मुल्की खिलाड़ी जो है अब उनमें डर और खौफ खत्म हुआ है। ए बी डिविलियर लाहौर आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो वो जो कहते हैं ना कि देर आया दुरुस्त आया, तो आगे आने वाले दिन अच्छे होंगे पाकिस्तान सुपर लीग के लिए।
जी, ये आपको गुलाम खान साहब ये खबर मिल रही है, और खालिद उमर नियाजी मियां वाली से हमारे साथ हैं।
अस्सलाम वालेकुम भाई
जी। वालेकुम अस्सलाम।
खालिद उमर नियाजी जी, पाई खेल जिला मियाँ वाली ज़ियारत आ रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है जी, तो पाकिस्तान और क्रिकेट लैब में मलजूम है। तो इसके साथ साथ इमरान खान जो पाकिस्तान के इस वक्त वज़ीर आज़म है, वो भी एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। तो इंशाल्लाह ये क्रिकेट को बड़ी तरक्की होगी और ये गेम इंशाल्लाह वापस आएंगी पाकिस्तान में, सब इवेंट होंगे और वही बाहर आएंगी, तो बड़ा जबरदस्त है। तो मेरी फेवरेट टीम ना जी अपने इस्लामाबाद है, मिस बॉल हॉक
जी। बहुत शुक्रिया आपका खालिद उमर, आप हमारे साथ हैं। मियां वाली साहब आपने बुलाई, या मेरा एक थोड़ा सा यासियत आप इसको कह लें या पेसिमिज्म है, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि अगर पीएसएल जैसा इवेंट पाकिस्तान के अंदर भी आ जाए तो स्टेडियम इतने भरे हुए ना हों। इतने अरसे के बाद क्रिकेट पाकिस्तान में आई, कुछ मैचेस हुए गालिबन जिम्बाब्वे के साथ थे या वेस्ट इंडीज़ के साथ भी, और इवन पीएसएल के जो फाइनल्स हुए सो वहाँ पे भी कई क्लोजर्स आपको भरे हुए नज़र नहीं आए हैं। अगर आप भी गई तो क्या रिस्पांस होगा, क्योंकि शायद पाकिस्तान के अवाम बराह रास्त देखने के आदी नहीं रहेंगे, खासा प्रमोट करना पड़ेगा उनको वापस लाने के लिए, अट्रैक्ट करना पड़ेगा।
ये आपको असद कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, और ये जो आपने बात की है मैं आपकी बात से टोटली तौर पर डिसएग्री नहीं करूंगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो हैं वो कराची और लाहौर में आएंगे, तो आप सारा प्रेशर इन्हीं शहरों पर रखेंगे। आप कितने मैच देख लेंगे ग्राउंड पे जाकर, 1 2 4, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे एनक्लोजर जो है वो खाली दिखाई देंगे, क्योंकि हर कोई जो है अपनी पसंद की टीम का मैच देखना चाहेगा, हर कोई जो है वो फैसला कुन मैच देखना चाहेगा। तो ये आपकी बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको पड़ोसी मुल्क इंडिया की मिसाल दूंगा, जहां पर बड़े सेंटर्स पर अब मैच नहीं होते, इवन टेस्ट मैच भी जो है वो छोटे सेंटर पर कराते हैं, और उसका बुनियादी मकसद ये है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में तमाशाई आए। पाकिस्तान में अगर हम बात करें कि ठीक है लोग तरसे हुए थे, लेकिन आप देखें कि जिम्बाब्वे की टीम आई, श्रीलंका की टीम आई, वर्ल्ड इलेवन आई, जोशो खरोश था। लेकिन जब ये टूर्नामेंट पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर आएगा ना, तो होगा ये कि आपके पास 10 दिन में 3 मैच होंगे, 10 दिन में 5 मैच होंगे। वर्ल्ड इलेवन की टीम आई थी तो 5 दिन में 3 मैच थे, तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, इतने सारे स्टार आ रहे थे, तरसे हुए थे। लेकिन अभी ये 5 मैच बड़ा इम्तिहान होंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो कराची में जब फाइनल था 17 मार्च 2018 को, तो तरसे हुए थे कराची में, लोग पैक था, जितने लोग ग्राउंड के अंदर थे उतने लोग जो है वो तैयार थे मैच देखने के लिए, उनको टिकट नहीं मिला। तो ये एक बड़ा टेस्ट होगा पाकिस्तान के लोगों का, तो उनको भी अब भरपूर अंदाज में ये बताना होगा कि अपने मैदान इन 5 मैचों में 8 मैचों में भर के कि भाई हम जो है बिल्कुल इस क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं।
या अब फिर आते हैं अगेन, अल्टीमेटली तो पाकिस्तान की जो नेशनल क्रिकेट है उसके उसको लोग सामने रखते हैं, हम भी, हमारे लिसनर भी। ये देखा गया है कि इस इवेंट में भी अगर परफॉर्म किया भी है पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, तो ज़्यादातर बॉलिंग का शोभा है। जितने भी हम नाम लेंगे, इवन इमर्जिंग टैलेंट हो या पुराना टैलेंट हो, कि वो वापस आ रहा है। सो आपने भी हसन अली की बात की है, आपने वहाब रियाज की बात की है, हारिस यहाँ पे डिस्कस हुआ है। बैटिंग का जो टैलेंट है वो स्पार्क नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है रन्स किए इमामुल हक ने भी किए, 250 स्कोर किए हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट या वो नहीं है जो T20 का होता है, जो उसमें कलर भरता है। वो सारे फॉरनर जो हैं वो खेल रहे हैं और वो बेहतर स्कोर कर रहे हैं। सो ये पाकिस्तान का जो बैटिंग स्किल्स हैं ये कैसे उजागर किए जाएँ, कैसे बेहतर बनाए जाएँ?
बड़ा अच्छा सवाल है सर आपका, और बहुत ही आप डॉट ऑन अगर मैं ये कहूँ सवाल किया है, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि अभी जो मुल्तान सुल्तान का और पेशावर जुल्मी का मैच खत्म हुआ, उस मैच के बाद जो है हनीफ मोहम्मद कैप जो उस खिलाड़ी को दी जाती है जो टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन स्कोरर होता है, वो कैप शोएब मलिक को दी गई है। आप इसका अंदाजा कर सकते हैं कि पुराने चावल जो है ना वो पुराने चावल ही है। और जहां तक आप नए खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो माँ सिवाय उमर सिद्दीक के, माँ सिवाय उमर अकमल के ट्राई एंड टेस्टेड है, आपको कोई खिलाड़ी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी बात, जो पाकिस्तान का T20 में नंबर एक बैट्समैन है बाबर आजम, वो इस टूर्नामेंट में कराची किंग्स को अभी तक कुछ करके दे नहीं सका है। तो ये वो चीजें हैं, اور شاید اس کی میں ایک وجہ یہ بھی اسد آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹورنامنٹ ہے دنیا کی یہ وہ لیگ ہے جس میں بہترین فاسٹ بولرز موجود ہیں, تو شاید بیٹس مینوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے.
بہت شکریہ یحییٰ حسینی, آپ نے مجھے جوائن کیا. سامعین, ہم آپ کی خواہش کے مطابق سپورٹس کو خاص طور پہ کافی جگہ دیتے ہیں اپنے اس پروگرام میں, بالخصوص اور 15 سے 20 منٹ کا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے, اور ہم اپنے پینلسٹ کو زحمت دیا کرتے ہیں. کرکٹر بھی ہوتے ہیں, کرکٹ پینڈٹس بھی ہیں, کرکٹ انالسٹ بھی ہیں, سو آپ بھی اس میں شامل ہوا کیجئے. بہت شکریہ, پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھیں اس کی فائزہ بخاری, ایڈیٹر ہیں بہجت جیلانی. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی